الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين كما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة العنكبوت کا مطالعہ جاری تھا, اس کی آخری آیات کا کچھ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے علاوہ مزید گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی. سورہ عنکبوت جیسے کہ عرض کیا گیا کہ مشکلات کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سن 5 نبوی میں. یہی وہ دور ہے جب ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آیا, جب مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی تو رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ اکرام کو ہجرت حبشہ کی تلقین فرمائی ہے. اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں اب مزید ارشاد فرمائی. آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فإیای فاعبدون, اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو, بے شک میری زمین بہت وسیع ہے, بس تم میری ہی عبادت کرو. اگر آج گھر بار کو چھوڑنے کی ضرورت پیش آ رہی تو چھوڑ دینا, مگر میری عبادت کے فریضے اور تقاضے کو مقدم رکھنا. آج بھی ہجرتیں ہوتی ہیں, لیکن آج ہجرتیں ہوتی ہیں بہتر لیونگ اسٹینڈرڈ کے لیے. دنیا کے دیگر ممالک میں لوگ جاتے ہیں اچھی تعلیم کے لیے, اچھے کاروبار کے لیے, اور پھر اچھی رہائش کے لیے. سکون بڑا ملتا ہے, امن و امان بڑا ملتا ہے, لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ آج بھی میرے اور آپ کے لیے دین پر عمل کرنے کے مواقع زیادہ کہاں ہیں. ہم جس ملک اور خطے میں رہتے ہیں, یہ ہم نے اسلام کے نام پر لیا تھا 66 برس پہلے کم و بیش, اور رب العالمین نے یہ جو خطہ زمین مجھے اور آپ کو عطا فرمایا, اسی لیے دیا تھا کہ یہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہم عمل کریں گے. تو بتایا جا رہا ہے کہ میری زمین بڑی وسیع ہے, بس میری عبادت کرو. اگر کبھی تم پر زمین تنگ کر دی جائے, اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنا دشوار اور مشکل بنا دیا جائے, تو اگر زمین کا کوئی اور خطہ ایسا دستیاب ہو کہ جہاں اللہ کی بندگی کرنا ممکن ہو, وہاں ہجرت کر جانا. اب بندگی سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف نماز اور روزے کی ادائیگی تک بندگی محدود ہے؟ یہ بندگی کا تقاضا ضرور ہے, لیکن یہ کل بندگی نہیں ہے. کل بندگی تو 24 گھنٹے مطلوب ہے, مسجد میں بھی, دکان میں بھی, کاروبار میں بھی, اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی, زوجین کے درمیان بھی, رشتہ داروں کے درمیان بھی, پھر معیشت میں, معاشرت میں, نظام عدالت میں, سیاست میں, نظام حکومت میں, حتیٰ کہ دنیاوی معاملات جتنے بھی ہیں ان سب میں بھی بندگی کا رویہ مطلوب ہے. یہ ہے عبادت کا وسیطہ تصور. آگے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کی راہ میں نکلو گے, گھر بار کو اگر چھوڑو گے, دین کے لیے محنت کرو گے تو مر نہیں جاؤ گے, موت تو بہرحال پھر بھی آنی. یعنی کہ صرف دین کی راہ میں نکلنے سے ہی موت آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو گھر میں انتقال ان کا ہو جاتا ہے. خالد بن ولید کو دیکھیں رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. فرماتے ہیں کہ میرے جسم کے ایک ایک حصے پر زخم موجود ہے. اور کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے گا تبھی اسے موت آئے گی, تو آئے خالد کو دیکھ لے. میرے جسم کے ایک ایک حصے پر زخم موجود ہے تلوار کا, لیکن آج خالد کو موت بستر پر آ رہی ہے. تو فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس پر علیحدہ سے بات کریں گے آگے چل کر انشاءاللہ. ثم الینا ترجعون, پہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا. بالآخر پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے, یہ ہے میرا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ. یہ کراچی کے کچھ مسائل, یہ پاکستان کے کچھ مسائل, یہ دنیا کے کچھ مسائل, یہ مسائل ہیں, لیکن یہ ابدی مسائل نہیں, یہ ہمیشہ کے مسائل نہیں. جس کا کل رات انتقال ہو گیا اس کے لیے سی این جی کا مسئلہ ہے, جو کل رات دنیا سے چلا گیا اس کے لیے کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کا مسئلہ ہے, جو کل رات دنیا سے چلا گیا اس کے لیے پیٹرول کی قیمت کا بڑھنا, اشیاء سر کی قیمتوں کا بڑھنا, کپڑوں کی قیمتوں کا بڑھنا کوئی مسئلہ ہے؟ جو کل رات چلا گیا قرض اس کے لیے مسئلہ ہے؟ ہوگا آخرت میں, شہید کے سارے گناہ معاف سے قرض معاف نہیں ہوتا, لیکن دنیا والوں سے تو جان چھوڑ گئی اس کی. تو یہ دنیا اس کے مسائل اصل مسائل نہیں ہیں. میرا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا ہے, بات کریں گے اس پر انشاءاللہ. فرمایا کہ ثم الینا ترجعون, پہ تمہیں لوٹایا جائے گا ہماری طرف. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو ایمان لائیں گے, نیک عمل کریں گے, لنبوینہم من الجنت غرفا, اللہ فرماتے ہیں انہیں ضرور جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں. وہ جنت کی جس کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے، جس کے سارے دروازے رمضان المبارک میں کھولے ہوئے ہیں اللہ نے، وہ جہنم کے جس کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، جس کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کر رکھے ہیں۔ یہ محنت کا مہینہ ہے اور جس میں آگے بڑھ کر بندے کو محنت کرنی ہے جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے۔ لیکن اللہ ہمیں معاف کرے، اپنے لوگ جنت پر بھی لطیفے بنا رہے ہیں، ایس ایم ایس میں لطیفے بنائے جا رہے ہیں، جہنم پر، فرشتوں پر، عذاب قبر پر، عذاب جہنم پر، اللہ اکبر، جنت کی حوروں پر مذاقن میسیجز بناتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلنے کے مترادف، یہ تماشا جو دین کے ساتھ کر رہا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، دین کے مسلمات یعنی اگریڈ اپون باتیں، طے شدہ باتیں، ان کا مذاق اڑانا علماء فرماتے اس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور لوگ فرشتوں پر مذاق بنا رہے معاذ اللہ، جنت کے اوپر لطیفے بنا رہے نہ جانے کیا کچھ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ تو بہرحال فرمایا کہ جو لوگ نیک ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو میں ضرور جنت کے بالا خانے عطا فرماؤں گا، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے بہت ہی عمدہ اجر ہوگا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ جنت کن کے لیے؟ بیٹھے بٹھائے تو نہیں ملے گی، صرف مانگنے سے تو نہیں ملے گی، صرف تمنا سے تو نہیں ملے گی، تمنا سے تو 10,000 کی تنخواہ نہیں ملتی، تمنا سے تو ہمارے بچوں کو گریڈس نہیں ملتے، تمنا سے تو ہمیں کاروبار کا نفع نہیں ملتا، تو جنت کیا خیال ہے بیٹھے بٹھائے مل جائے گی؟ نہیں۔ حدیث میں آیا، بخاری کی روایت ہے کہ جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا گیا، جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو لذتوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو جنت پہ داخلے کے لیے جو تمنا رکھتا ہے، خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ وہ محنت کرے۔ اب وہ محنت کیا ہے؟ فرمائے کہ الذین صبروا، وہ کہ جنہوں نے صبر کیا۔ یہ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا۔ کس بات سے روکنا؟ یہ دنیا کی چمک دمک سے روکنا، یہ دنیا کی محبت سے روکنا، یہ دنیا کے مال و اسباب کی محبت میں غرق ہونے سے اپنے آپ کو روکنا۔ جو دنیا کا بندہ بنے گا آخرت کیسے اسے ملے گی؟ جو دنیا کو مطلوب بنائے گا جنت کیسے اسے ملے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بحقی کی روایت میں کہ جو دنیا کی فکر کرے گا، دنیا کو بنانے کے ہی چکر میں پڑا رہے گا فقط، تو آخرت میں نقصان کرے، اور جو آخرت کی فکر کرے گا، ہاں وہ دنیا کا نقصان کرے گا۔ بھائی 24 ہی گھنٹہ ہے کافر کے پاس، 24 ہی گھنٹہ مسلمان کے پاس، 24 ہی گھنٹہ بے عمل مسلمان کے پاس، 24 ہی گھنٹہ با عمل مسلمان کے پاس۔ آج ایک بے عمل مسلمان با عمل مسلمان بن جائے تو بتائیے فلمیں ڈرامے چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا، کانسرٹس کو چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ لذت تو ملتی ہے نا دنیا میں لوگوں کو، یہ تو چھوڑنی پڑے گی اس کو۔ حرام کے سارے ٹیمپٹیشنز ہیں، سود کماتا ہے کوئی بندہ، رشوت خوری کرتا ہے، لوگوں کو گلا دبا کے مال جو ہے وہ ہڑپ کرتا ہے، بھتے لیتا ہے، لوٹتا ہے لوگوں کو۔ کیا خیال ہے جب باعمل مسلمان بنے گا تو یہ حرکتیں کرے گا؟ اب یہ سستا مال تو نہیں ملے گا اس کو، اب اسے مشقت کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی، اور اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو روکنا پڑے گا گناہوں سے۔ یہ سارا روکنا اسی کا نام صبر ہے، یہ سارا گناہوں سے رکنا اسی کا نام صبر ہے، یہ سارا اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے روکنے کی کوشش کرنا، دنیا کی محبت کے فتنے سے روکنے کی کوشش کرنا، یہی صبر ہے۔ اس میں ڈوب نہ جاؤ، یہ ہے جن کے لیے جنت ہے۔ اور رمضان شریف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وہو شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ وہ جنت ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کن کے لیے جنت ہوگی، کنہیں اللہ جنت کے بالا خانے دے گا؟ الذین صبروا، وہ کہ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ کہ جو توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے فقط اللہ کی ذات پر۔ اب ایک اور معاملہ پیش آتا ہے، انسان کو میرے رزق کا کیا ہوگا، میری معاش کا کیا ہوگا، میری بیوی بچے بھی تو ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ وَقَعَيِّ مِن دَابَّتِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ایسے جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ تمہارے گھروں میں فریج ہے؟ چڑیا کے گھونسلے میں تو کوئی ریفریجریٹر نہیں ہے۔ تمہارے گھروں کے اندر اسٹاک کرنے کے لیے، سامان جمع کرنے کے لیے جگہ بھی موجود ہے؟ ان پرندوں کو دیکھو، ان کے تو کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں آیا جامع ترمذی کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اعتماد کرو، توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے اللہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ صبح اپنے آشیانوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ نکلیں گے وہ بھی، نکلنا تم بھی، محنت کرو، محنت کرنا منع نہیں ہے، محنت کرنی ہے۔ لیکن کوئی کہے جی میں کما رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا، میں کما رہا ہوں، زکات نہیں دے رہا، میں کما رہا ہوں، میں فرض ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندے ایک فرض ادا کر رہے ہو،
فرائض اور بھی ہیں, اور کمانے کا فریضہ یہ بھی غلط مفہوم لوگ لیے بیٹھے ہیں. بھائی ہم رزق حلال کما رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن رزق حلال کمانا ایک فرض ہے اور یہ دیگر فرائض کے بعد فرض ہے. حدیث میں آیا بیہقی شریف کی روایت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم الحلال فریضۃ بعد الفرائض, رزق حلال کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد. فرائض اور بھی ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول نے جو قطعی احکامات عطا فرما دیے وہ فرائض کے رسم میں داخل, نماز زکاۃ روزہ حج بھی ہیں, تو شوہر کی حیثیت میں بیوی کے حقوق ادا کرنا بھی فرض, وغیرہ 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 گنتے چلے جائیں. تو رزق حلال کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد. کئی معاش جد و جہد اللہ کے دین کے دیگر تقاضوں سے روک نہ دے, اور ہم امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, صحابہ نے دین بچانے کے لیے ایمان بچانے کے لیے جہد کی تھی, آج دین کو بچانا ایمان کو بچانا ہمارا فرض ہے, آج دین کی دعوت کو لے کر کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے, آج دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے میدان عمل میں آنا یہ امت کا فرض ہے. ان فرائض کو بھی یاد رکھیے. جی ہمارے بیوی بچے ہیں, صحابہ کے بھی تھے, ہماری اکانومی کا ایشو ہے, صحابہ کا بھی تھا, ہمارے گھر بار کا کیا ہوگا, صحابہ کرام کے بھی تو گھر بار تھے, لیکن اللہ نے ان کی مدد فرمائی, اللہ نے دنیا اور آخرت کی برکتیں ان کو عطا فرمائی. جب وہ دین پر کھڑے ہوئے, دین کے استقامت کا مظاہرہ کیا, دنیا اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی. وہی عمر فاروق فرماتے رضی اللہ عنہ, کل میں اونٹوں کو پکڑنے والا تھا, آج اسلام کی بدولت اللہ نے مجھے دنیا کی خلافت دے رکھی. اللہ اکبر کبیرہ, دنیا ذلیل کر کے اللہ قدموں میں ڈالتا ہے بندہ مومن کے, جب بندہ اللہ کا ہو رہے اور اس کی ذات کا توکل رکھے. تو فرمایا کہ کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ یرزقھا وایاکم, اللہ انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے, اللہ تمہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. پھر کفار و مشرکین کا بیان, یہ اللہ کو خالق تو مانتے ہیں, نبی سے پوچھیے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا, وہ کہیں گے اللہ نے. فرمایا کہ پھر یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں, اللہ کو خالق مانتے ہیں, اللہ کو حاکم نہیں مانتے, اللہ کے حکم میں دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہیں, بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں, اللہ کے بجائے دوسروں کو کیوں پکارتے ہیں, اللہ کے بجائے دوسروں کا نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا کیوں سمجھتے ہیں. جب اللہ خالق باقی سب مخلوق, تو مخلوق جو محتاج ہے اس محتاج کو کیوں پکارتے ہو, اس سے کیوں دعائیں کرتے ہو, اس سے کیوں امیدیں رکھتے ہو, اس کا کیوں خوف رکھتے ہو, اسے کیوں نفع نقصان کا تم مالک سمجھ بیٹھتے ہو. یہ بات واضح. تو مشرکین اللہ کو مانتے تھے مگر گڑبڑ کیا تھی, اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. آج ہم بھی دیکھیں اللہ خالق ہے بالکل, اللہ رازق ہے, ہے رازق اللہ, تو پھر لوگ سود کیوں کماتے ہیں, رشوت کیوں لیتے ہیں, جھوٹ بول کر مال کیوں بیچتے ہیں, دو نمبر کا ایک نمبر کا بتا کے کیوں بیچتے ہیں. بھائی اللہ رازق نہیں, ڈنڈی کیوں مارتے ہیں اپنی نوکری کے اندر, سوچیے حرام میں کیوں ڈالتا ہے مسلمان ہوں, کیا اسے یقین نہیں کہ اللہ رازق ہے. اور یہ جو سارا ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر, مارکیٹ کے نام پر, پاکستان میں مسلمان ہی کر رہا ہے, عورتوں کو کس طرح بے حیا کر کے دکھایا جاتا ہے, ان کو یقین نہیں کہ اللہ دینے والا ہے, کہ یہ عورتوں کو تم دکھاؤ گے تو تمہیں رزق ملے گا کیا, کیا واقعی اللہ رازق ہے ہمارا, غور کیجیے, کیا اللہ حاکم ہے ہمارا, ہم کہیں گے ہاں, کیا واقعی ہے. گھروں میں اللہ کے احکامات اگر ٹوٹتے ہوں تو یہ ثبوت کس بات کا, کیا واقعی اللہ کو حاکم مانتے ہیں, اس ملک کا قانون کیا اسلام کی شریعت کے مطابق ہے مکمل طور پر, سود کا نظام بے حیائی کا نظام جاری ہے کہ نہیں, چوروں کے ہاتھ کون کاٹے گا, تبھی تو آپ کی میرے آپ کے مال محفوظ نہیں, قاتلوں کو کون سزا دے گا, 2008 کے بعد یہ ہوئی ہے پچھلے سال سزا, وہ بھی آرمی چیف کے کہنے پر, اللہ اکبر, ارے اللہ اعلان سزائے دو, یہ کراچی والے لاشیں کتنی اٹھائیں گے, ہزاروں لاشیں اٹھا چکے ہیں آج تک, ہر مہینے 150-200 لاشیں کراچی والوں کی, کیوں جانے محفوظ نہیں, کیوں اللہ کا حکم نافذ نہیں, قصاص کا قانون قرآن کہتا ہے نافذ کرو, سورۃ البقرہ آیت نمبر 179 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندوں تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے, چند ایک کو جب لٹکایا جائے گا عظیم اکثریت کو عبرت ہوگی اور لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں. زنا کی سزا کون نافذ کرے گا, نافذ تو نہیں آج, شراب پہ سزا کون نافذ, یہاں تو شراب کے لائسنس دیے جاتے ہیں, کہاں اللہ کی شریعت. تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہمارا عمل تو ثبوت پیش نہیں کرتا, پوری قوم کا مزاج یہ بنا ہوا ہے, حکمرانوں کی صورتحال یہ بنی پڑی ہے, اللہ کا نظام نافذ کرنے کو تیار نہیں. تو بھائی مشرک بھی اللہ کو خالق مانتا تھا, تو قرآن کہتے کہاں الٹے پھیرے جا رہے, ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, تو بھائی اللہ کی کیوں نہیں مانتے. یہ مسجد رمضان میں ہم نے بھر دی الحمدللہ رب العالمین, چاند رات کو کیا ہوگا, معذرت کے ساتھ ذرا تلخ باتیں بھی سننے کی ہم کوشش کریں نا، جن کا ہمارے عمل سے تعلق ہے. فضائل تو ہم سن لیتے ہیں. ابھی میں بھی گاڑی چلاتا ہوا آ رہا تھا تو چار مسجدوں سے فضائل کی آوازیں آ رہی تھی. مبارک، بالکل مبارک، بالکل مبارک، مگر سود نہیں چھوڑو گے، اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ قرآن نے کہا ہے. مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم میں جائے گا، یہ رسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت. یہ بھی تو سامنے رہے ہمارے. ہم کب تک میٹھا میٹھا دین لے کے چلنا چاہیں گے کہ 27 شب میں مسجد اتنی بھر دیں گے شاید محلے سے باہر صفے بچھانی پڑ جائیں گے مختلف علاقوں کے اندر، اور 28 شب میں کیا ہو جائے گا؟ چاند رات کو ہمارا عالم کیا ہوگا؟ عید کے ایام میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ جائزہ لیجئے خدا رہے اس چیز کا. ہم اپنے اندر جھانکے تو صحیح. اللہ کیا رمضان میں ہمارا معبود ہے؟ رمضان کے بعد نہیں ہوگا کیا؟ اللہ رمضان میں ہمارا حاکم ہے؟ رمضان کے بعد نہیں ہوگا کیا؟ ہم رمضان میں اللہ کے بندے بنیں گے؟ رمضان کے بعد نہیں بنیں گے؟ سوچیے ذرا اس کو بھائی. وہ رمضان میں بھی نعمتیں دے گا، دیتا ہے، رمضان کے بعد بھی دے گا انشاءاللہ تعالی. اس کی بندگی کا تقاضا 24 گھنٹے پوری زندگی کے لیے ہے. بہرحال آگے فرمایا کہ دیکھو، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. یہ رزق کا زیادہ یا کم دیا جانا یہ بھی آزمائش ہے ہمارے لیے. قرآن کہتا ہے سورہ الفجر آیت نمبر 15 اور 16 میں آخری بارے میں، فاما اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. مبتلا ابتلا کا لفظ دونوں آیتوں میں آئے گا. جب اللہ بندے کو اس آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے مال دیتا ہے، اسے نوازتا ہے، اس پہ اکرام کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے رب نے بڑا اکرام کیا، بڑا خوشی میں آ جاتا. اگلی آیت واما اذا مبتلاه، پھر ابتلا آزمائش، واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. جب اس کا رب پھر اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا رزق تھوڑا تنگ کرتا ہے، کم کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. نہیں بھائی، دیا تو بھی امتحان کے لیے، لے لیا یا کم دیا تو بھی امتحان کے لیے. اگر دیا جانا فقط دیا جانا اگر اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہوتی تو فرعون، شداد، نمرود، قارون، ابو جہل، ابو لہب، یہ تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. اور کم دیا جانا اگر ناراضگی کی علامت ہوتی معاذ اللہ، تو رسول اللہ کے گھر میں تو مال کبھی جمع ہی نہ ہوا کہ جس پہ زکات لاگو ہو. کیا کہیں گے؟ بہت سے صحابہ کرام درویشی کے حالت میں دنیا سے چلے گئے. نہیں، یہ دیا جانا یا کم دیا جانا یا دے کر لے لیا جانا، یہ سارا امتحان ہے، زندگی پوری کی پوری امتحان کے لیے. اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ملے تو شکر کرو، لے لے، آزمائش آئے تو اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے صبر کرو. فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ہر شے کا کل علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، اے نبی علیہ السلام سے پوچھئے آسمان سے بارش کس نے برسائی، زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی کون دیتا ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ. الحمدللہ، نبی فرما دیے تمام شکر تعریف اللہ کے لیے. اتنا مانتے ہو کہ مردہ زمین کو زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. تو تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب تم مردہ ہو جاؤ گے تو زندگی کون دے گا؟ اللہ. مردہ بیج کو زندگی دیتا ہے کون؟ اللہ. تم مٹی مٹی ہو جاؤ گے تمہیں زندگی دے گا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. فرمائے کہ بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن ان میں سے اکثر وہ علم نہیں رکھتے. مطالعہ تو یہی روک رہے ہیں. اب کچھ بات بھارت ساتھی چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے تو کچھ گفتگو مزید بھی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ واضح ہو جائے، پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ آخری جمعے کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جمعۃ الوداع ہم کہہ دیتے ہیں اس کو، اور پھر خاص اس کا کوئی اہتمام ہوتا ہے، ٹریفک بھی بڑا جام ہوتا ہے. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا خاصا لیٹ میں یہاں پہ حاضر ہوا تھا، اس سال پہلے سے کوشش کی کہ پہلے آ جایا جائے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم جمعۃ الوداع اور اس کا کوئی خاص اہتمام، یہ تو بات صحیح نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ یہ سب سے بڑا اجتماع جمعے کا ہوتا ہے عید کے علاوہ، اور یہ سب سے بڑا آخری اجتماع ہو سکتا ہے رمضان المبارک میں. اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی خاص اس کا اہتمام کرنا، ایسا کوئی ثبوت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں صحابہ کرام کے طرز عمل میں نہیں ملتا. جب نہیں ملتا تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنے کی کوئی حاجت نہیں. ہاں، جمعہ ادا کرنا ہے، ماشاء اللہ آپ لوگ آئے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی، زندگی کے چند بنیادی حقائق میں بات کر لیں، جو اتنے واضح حقائق ہیں کہ جس میں مجھے آپ کو تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اور ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کافر کو بھی شک نہیں، جس کا بیان ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا، اور وہ ہے میری اور آپ کی موت. آج ہم موت کو بھلا بیٹھے ہیں. ہماری اکثر گفتگو میں بہت کم موت کا، قبر کا، آخرت کا ذکر آتا ہے. اور اب جو ایک وہ میڈیا پہ سارا ٹرینڈ چلا، اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے، اس کے شر سے آپ کو بھی محفوظ رکھے، ساری دنیا داری کی باتیں. شاید کبھی کوئی خوف خدا پر کوئی ایک آدھ بات ہو جائے، شاید کبھی موت کا کوئی تذکرہ آ جائے، ورنہ دین کو بھی اب تماشا بنا کر معاذ اللہ میڈیا پر پیش کیا جا رہا ہے. اللہ میری بھی آپ کی بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن آئیے حقیقت کو سمجھ لیں، مسلمان تو مسلمان، کافر بھی موت کا انکار نہیں کرتا. اللہ کے نہ ماننے والے آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں دنیا میں، ایتھیسٹ ملحد جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کو. چلے ایک الگ بحث، موت تو دیکھ رہے نا اپنی آنکھوں سے، اپنے پیاروں کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے چچا کو، اپنے ماموں کو، اپنے دوست کو، اپنے رشتے دار کو، اپنے پڑوسی کو، ہر ایک نے دیکھا ہے جاتے ہیں، کیسے انکار کریں. تو موت ایک ایسی اٹل حقیقت جس کا انکار کرنے والا نہ ماضی میں کبھی پیدا ہوا، نہ آج نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا، اس حقیقت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک، ہم مرنے کو تیار ہیں. اب یہ ہے مسئلہ ہمارا، ابھی اسرائیل علیہ السلام میرے گوام جانے کو تیار ہیں. سوچئے، آج اس معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم مرنے کو تیار نہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہم اپنی موت کو بھول گئے. ورنہ مسلمان کو قتل کرے، ورنہ مسلمان زنا کرے، مسلمان شراب پیئے، مسلمان سود کھائے، مسلمان رشوت لے، کیسے ہو رہا ہے؟ اندھا دھن، قتل و غارت گری، مال حرام، بے حیائی، نافرمانی، بغاوت کا معاملہ، ماں باپ کی نافرمانی، دوسروں کو تنگ کرنا، مال لوٹنا، جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں. اللہ اکبر، کیوں آخری ہے؟ بنیادی مسئلہ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں جو کچھ میں جانتا ہوں اللہ کی قسم اگر تم جان لو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے. جو کچھ میں جانتا ہوں اللہ کی قسم اگر تم جان لو تم اپنے بستروں میں اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ. لوگوں اگر مجھے یہ توقع، اگر یہ خوف نہ ہوتا، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے کہتا وہ تمہیں قبر کا عذاب دکھا دے، وہ قبر کا عذاب تمہیں دکھا دے. لیکن خوف یہ کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. ام حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے اللہ میرے بھائی کو، میرے شوہر کو زندگی طویل عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ام حبیبہ اگر تم یہ دعا کرو کہ اللہ میرے بھائی کو، میرے شوہر کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ میرے بھائی کو، میرے شوہر کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو ام حبیبہ یہ زیادہ بہتر دعا ہے تمہارے. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ابھی پڑھا ہم نے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت تمہیں آ لے گی، چاہے تو مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کی اجل وقت متعین آ جائے تو اس کا معاملہ چکا مؤخر نہیں کیا جاتا، وہ وقت معین پر آ کر رہتی. ہماری نگاہوں کے سامنے کون کون چلا گیا، ایک سانس لینے والا بچہ، تین دن کا بچہ، ڈیڑھ سال کی بچی، چلے گئے دنیا سے. آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، میں نے تو تینوں کا جنازہ خود پڑھایا تھا، قریبی لوگ تھے میرے نگاہوں کے سامنے، اور کوئی بیماری کچھ نہیں. اللہ کی مشیت، زندگی کسی کی ایک سانس، کسی کی تین دن، کسی کی ڈیڑھ برس، دیٹس اٹ. تو آپ کا اور میرا کیا خیال ہے، ہم مؤخر کریں گے اپنی موت کے معاملے کو، یعنی اس کے بارے میں سوچنے؟ یہ وہ حقیقت ہے جس پر آج ہم توجہ کرنے کو تیار نہیں. تو یہ سارا فساد اس معاشرے میں، گھر ہو، مسجدوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری کراچی، پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مسجدوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بھی خوف نہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی ادھر کی لگائی بجائی ادھر، ادھر کی لگائی بجائی ادھر. اللہ اکبر کبیر، اللہ کے گھر میں قبر پر بیٹھ کے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، مردہ دفن نہیں ہوا اور ہنسی مذاق چل رہا ہے. اللہ اکبر، یہ کیوں آج دل مردہ ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. ماں جلا ہوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ زنگ کو کیسے دور کریں؟ فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو اور کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھو. کثرت سے تلاوت قرآن اور کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھو، اس سے دل یہ مردہ جو ہے یہ زندہ ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام اس مسجد میں تشریف لائے، بعض لوگوں کو دیکھا مسکرا کر کھلکھلا کر باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو، اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد رکھو تو تم پر یہ غفلت کبھی تاری نہ ہو. آئیے اس سے آگے کیا ہوتا ہے نیک اور بد کا معاملہ. اللہ کا ایک نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ابو داؤد کی روایت، مسند حاکم میں بھی روایت، اللہ آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے، ادھر زمین والے اس کا کفن اور خوشبو تیار کرتے ہیں، اللہ ادھر سے فرشتوں کو جنت کا لباس اس کے لیے اور جنت کی خوشبو دے کر بھیجتا ہے. وہ فرشتے اس کے آس پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی بڑی سکون سے روح نکالی جاتی ہے. پھر وہ فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، پھر وہ فرشتے اس کو لے کر آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں، ہر ہر آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان پر اس کا استقبال، اس کی روح کا استقبال کیا جاتا ہے. ہر فرشتہ چاہتا ہے مجھے اس کا دیدار میسر آئے. ہوتے ہوتے وہ رب العالمین کے حضور پیش ہوتا ہے اور رب العالمین فرماتا ہے بہت اچھے رہے، بہت کامیاب رہے. اور پھر اللہ حکم دیتا ہے جاؤ اس کو اس کی قبر کے حوالے کرو. یہ ہے یہ جنتی آدمی، اللہ کا نیک بندہ جس کے ساتھ یہ استقبال آسمانوں میں ہوتا ہے. اور جب اللہ کے باقی نافرمان اس کی موت آتی ہے، کوئی جنتی لباس نہیں، کوئی خوشبو اس کے لیے نہیں، فرشتے سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے آتے ہیں اس کے لیے، سختی سے اس کی روح نکالی جاتی، اللہ اکبر، انتہائی سختی سے، اور کوئی دروازہ آسمانوں کا نہیں کھولا جاتا، اور لعنت کی جاتی اس کے اوپر، اور کہا جاتا ہے اس کو بھی قبر کے حوالے کر. اور اللہ اکبر، یقین سے اس بات کو سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے اور اس کو ایسی مار ماری جاتی ہے کہ وہ چیختا اور چلاتا ہے، اور اس کی چیخ اور پکار اور چلانے کو انسانوں اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی. یہ وہ بات جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے کہتا تمہیں قبر کا عذاب دکھا دیتا. قبر آپ کی میری منزل. عثمان غنی قبر پر کھڑے ہوں تو رونا شروع کر دیں، ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جائے. لوگوں نے پوچھا عثمان یہ کیا معاملہ، فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں مارا گیا، یہاں ناکام ہوا، وہ آگے بھی ناکام ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تین سوال ہوتے قبر میں، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، بتاؤ یہ کون ہے شخصیت. اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ سامنے کیا جائے، اور ایک روایت میں ون نبی کو بتاؤ تمہارے نبی کون. کیا ہم ان سوالات کے لیے تیار ہیں؟ کیا اللہ واقعی رب ہے آج ہمارا؟ واقعی اللہ ہمارا رب ہے؟ ہماری محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہے؟ ہماری محنتیں سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہیں؟ اللہ کے احکامات کے ہم خیال رکھتے ہیں حلال حرام کے حوالے سے؟ کیا اسلام ہمارا واقعی دین ہے؟ ہم دین کو سیکھتے بھی ہیں، اس کی تعلیمات کو اپنے گھروں میں، محلوں میں نافذ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اپنے معاملات زندگی میں دین سے پوچھنے کہ ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا. کیا محمد واقعی ہمارے نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آج خوشی غمی کے موقع پر محمد ہمیں یاد رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج ہمیں گفتگو میں، کردار میں، اخلاق میں، رویوں میں، معاملات زندگی میں محمد یاد رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج ہمیں کاروبار میں، تجارت میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، نظام حکومت میں محمد رسول اللہ یاد رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آج ہم امتی، ان کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہمیں دیکھ کر کسی کو محمد رسول اللہ یاد آتے ہیں؟ کیا آج ہم ان کی تعلیمات انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تقاضے ہیں بھائی اس کے، کیا ہم تیار ہیں سوالات کے لیے؟ اللہ ہمارا رب، محمد ہمارے نبی اور رسول، اسلام ہمارا دین، واقعتاً کیا ہم تیار ہیں؟ ابھی اسرائیل اگر آئے، دل سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، میں بھی پوچھوں آپ بھی پوچھیں، ابھی ہم مرنے کو تیار ہیں؟ ہم جا سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ جانا تو ہے، جانا چاہتے ہیں. قبر کیا ہے؟ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا نیک بندہ قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، قبر استقبال کرتی ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہے. قبر کہتی ہے کہ سبھی زمین پر چلنے پھرنے والے سارے لوگوں میں سے تو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، آج جب تو میرے حوالے کیا گیا تو دیکھ میں کیسا تیرے استقبال کرتی ہوں. وہ حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، حد نگاہ تک، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اسے اس کے جنت کے مقامات دکھا دیے جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ تو قیامت جلدی سے برپا کر دے، یا اللہ تو قیامت جلدی سے برپا کر دے کہ میں اپنے جنت کے ٹھکانے میں چلا جاؤں. اللہ اکبر. یہ اللہ کی مومن بندے کی، نیک بندے کی، فرما بردار بندے کی قبر. دوسرا کون؟ باقی نافرمان، مجرم، اللہ کو بھلا دینے والا، اللہ کو بھلا دینے والا، اپنے خالق کو بھلا دینے والا، اپنے مالک کو بھلا دینے والا، اپنے رازق کی نافرمانی کرنے والا، اس کو ناراض کرنے والا، خبر کیا کہتی؟ زمین پہ جتنے چلنے پھرنے والے تھے تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، آج جبکہ تو میرے حوالے کیا گیا تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا کرتی ہوں۔ وہ قبر اس کو بھینچنا شروع کرتی، ترمذی کی روایت، وہ قبر اس کو بھینچنا شروع کرتی دائیں بائیں سے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا، ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں اس طرح گھستی ہیں، اور مستقل اس کو یہ عذاب دیا جاتا ہے، مستقل ہی اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اور یہ گڑھا بنا دیا جاتا ہے جہنم کا اس کی قبر، اور وہ کہتا ہے اللہ، اور اس کو جہنم اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے، اے اللہ قیامت برپا نہ ہو، اے اللہ قیامت برپا نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ وہ تو بخشے بخشائے اور معصوم، ان کی شفاعت کی امید رکھیں ہم، اور وہ قبر کے عذاب سے ڈریں اور قبر سے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں اور دعائیں مانگیں۔ آج امت کو قبر بھی یاد ہے کہ نہیں؟ قبر کی زندگی یاد ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد حشر کا میدان اللہ کھڑا کرے گا وہاں پر، کچھ کو اندھا بنا کر کھڑا کرے گا، اللہ اکبر، کن کو؟ جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن کو بھلایا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، سورہ طہ آیت نمبر 124-125۔ جس نے میرے ذکر سے، اس قرآن سے منہ موڑا، میں اس کی زندگی معیشت تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اندھا بنا کر کھڑا کروں گا۔ قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا اللہ میں تو دنیا میں خوب دیکھتا تھا، تو نے مجھے اندھا بنا کر کھڑا کیوں کیا؟ قال کذالک تتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا، اللہ فرمائے گا اسی طرح میری آیات تیرے سامنے پیش کی گئیں، میرا قرآن تیرے سامنے پیش کیا گیا، میرے قرآن کی طرف تجھے بلایا گیا، تو نے میرا قرآن بھلا دیا، تو نے میرے قرآن کو نظر انداز کر دیا، پس پوچھ ڈال دیا، آج تجھے بھی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ استغفراللہ، کچھ لوگوں کو اندھا بنا کر کھڑا کیا جائے، اللہ اکبر۔ حشر کا میدان پیشی ہوگی، پہلا سوال نماز کے بارے میں، رمضان کی نہیں پوری زندگی کی نماز، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عبرانی کی روایت میں، جس کی نماز کا معاملہ درست ہوا اس کے باقی معاملات بھی درست ہوں گے، اور جس کی نماز میں کوتاہی اس کے باقی معاملات میں بگاڑ۔ پھر پانچ سوالات ایک حدیث میں آئے، جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک یہ پانچ سوالات کے جوابات وہ پیش نہ کرے۔ آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات، ہمارے بچوں کے پیپر آؤٹ ہوتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے قیامت کا پیپر آؤٹ کر دیا ہے۔ بتاؤ زندگی کہاں لگائی تم نے؟ ہم آزاد نہیں پابند ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اور میں آزاد نہیں پابند ہیں، جو چاہے کریں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں، یہ مسلمان کا رویہ نہیں۔ مسلمان پابند ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کل موت کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ بتاؤ زندگی کہاں لگائی؟ بتاؤ جوانی کہاں کھپائی؟ آج بڑا خون ہمارا جوش مارتا ہے، کہاں جوش مارتا ہے؟ دنیا کے معاملات میں، سیاسی معاملات کے اندر، اپنے رہنماؤں کی باتیں پوری کرنے کے لیے ذرا جیب کے اندر ایک تیتی لگا لی تو لال جا کے لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا، لوٹنا شروع کر دیا، دکانوں کو جا کر، کاروبار میں جا کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سب سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ آج تمہیں اگر اپنی طاقت پر ناز ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے قوم عاد نہ ٹھہری، قوم سمود نہ ٹھہری، فرعون اور آل فرعون نہ ٹھہرے، شداد نہ ٹھہرا، نمرود نہ ٹھہرا، تمہاری کی حیثیت اور اوقات اللہ کے سامنے؟ ذرا دو پیسے جیب میں آگے اکڑ آ جائے، ذرا کہیں سے ہتھیار مل کے اکڑ آ جائے، کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ ارے مصعب بن عمیر کی طرح جوان بنو، جو مصعب بن عمیر قاری قرآن بنے اور مبلغ قرآن بنے تو 75 افراد ایک سال میں مدینہ طیبہ سے آگے ایمان قبول کرتے ہیں رسول اللہ کے ہاتھ پر۔ جوان بننا ہے تو اصحاب کہف کی طرح جوان بنو، جنہوں نے اپنی جان کے بجائے اپنے ایمان بچانے کی خاطر ہجرت کی تھی۔ جوان بننا ہے تو موسیٰ کے جوان بنو، جنہوں نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا تحریک برپا کرنے کے لیے۔ جوان بننا ہے تو ابراہیم کی طرح جوان بنو، قرآن کہتا ہے جن ابراہیم نے پاش پاش کر دیا سارے بتوں کو اور پوری قوم سے انہوں نے ٹکر لے لی تھی۔ کہاں ہے آج کا وہ جوان جو محمد کا جوان ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں ہے آج کے وہ جوان جو آج لوٹتے، قتل کرتے، ڈاکے ڈالتے، چوریاں کرتے، پھتے لیتے، لوگوں کا مال لوٹتے، لوگوں کی جانیں ضائع کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ پوچھا جائے گا بتاؤ جوانی تم نے کہاں کھپائی؟ تیسرا سوال، بتاؤ تم نے مال کہاں سے کمایا؟ تم آزاد تھوڑی تھے، تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند تھے، حلال سے کمائے کہ حرام سے کمایا؟ تیسرا سوال، بتاؤ مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، حلال میں کہ حرام میں؟ جہاں جہاں اڑا دیا مال؟ نہیں، اللہ کی امانت ہے دولت، اس کا کل جواب دینا ہے. اور نمبر پانچ، علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. آج ہمیں بنیادی باتوں کا تو علم ہے، کسے علم نہیں؟ میں نے پہلے شروع میں کیا، نماز پڑھ، زکات پڑھ، روزہ، حج، سب کو پتا ہے. جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، خیانت نہ کرو، سب کو پتا ہے. ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، بیوی پر ظلم نہ کرو، سب کو پتا ہے. سود نہ لو، رشوت خوری، سب کو پتا ہے. بتاؤ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ حقائق، یہ اصل سوالات، یہ جس سے مجھے اور آپ کو سابقہ پیش آنا ہے، یہ ہے وی ہیو ٹو فیس دس. کیا ہم تیار ہیں ان سوالات کے لیے؟ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. قرآن کہتا ہے سورۃ تکاثر میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے لازما نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اللہ کے نبی ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو لے کر چلے ہیں، بھوک سے دو چار ہیں، ابو ایوب انصاری کے گھر پہ پہنچتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ آج رسول اللہ اور ان کے دو مقدس صحابہ کی میزبانی کا شرف ملے گا. وہ بکری کا گوشت پیش کرتے ہیں، روٹی پیش کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیش کرتے ہیں، کھجور پیش کرتے ہیں، چار چیزیں. اللہ کے رسول نے یہ سب کچھ دیکھا، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمائے گوشت، اس کے بارے میں کل سوال ہوگا، یہ روٹی، اس کے بارے میں کل سوال ہوگا، یہ پانی، اس کے بارے میں کل سوال ہوگا، یہ کھجور، اس کے بارے میں کل سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. انسان اپنے وجود میں نگاہ ڈالے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، یہ دماغ، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ پورا وجود، اس کے اعضاء، کس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی. وسخر لکما فی السماوات والارض جميعا، من آسمان و زمین میں جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ بے شمار نعمتیں رب نے عطا فرمائی. ان کا جواب دینا ہے کل، تیار ہیں ہم لوگ؟ اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب قرآن حکیم. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن دیا اپنی رحمانیت کے طفیل. یہ ہدایت ہے تو سب چیزیں نعمت ہیں، ورنہ کوئی شے نعمت نہیں. ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اس نعمت کا ادراک ہے، ہمیں امت رسول، امت محمد میں شامل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ادراک ہے ہمیں. دنیا کے اربوں انسانوں تک یہ کلمہ نہیں پہنچا، آپ کو اور مجھے مل چکا ہے، ہمیں ادراک اور احساس ہے. کیا ہوگی اس کی شکر گزاری، اس کلمے پہ خود بھی عمل کریں، اس کلمے کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں، اور اس کلمے کے تقاضوں پر اللہ کے دین کو نافذ کریں زمین کے اوپر. یہ قرآن یہ صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف ثواب کے لیے نہیں آیا، یہ ہدایت کے لیے آیا. اور یہ اپنا نفاس چاہتا ہے، یہ اس کی نعمت کا شکر ہوگا. ورنہ قرآن کہتا ہے من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی کفر کرتے ہیں، وہی ظلم کرتے ہیں، وہی فسق یعنی نافرمانی کرتے ہیں. جمعے میں آپ سنتے، آخر میں آج بھی سنیں گے، فاذکرونی اذکرکم، اشکروا لی ولا تکفرون، میری یاد کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو. قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے مزید نعمت دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا. کیا ہے سب سے بڑی ناشکری؟ اللہ کا کتاب، اللہ کا کلام بند رکھ دیں گے ہم رمضان کے بعد؟ کیا ہے سب سے بڑی ناشکری؟ امت محمد میں سے شامل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کریم کی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا ہو؟ کیا ہے ناشکری؟ دین اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور وہ دین آج ہمیں اس کی طرف آنے کے لیے دل نہ چاہتا ہو؟ استغفر اللہ، میں پورے معاشرے کی پورے سال کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں آج غریب الغربا ہے، کون تھانے گا اس دین کو بھائی؟ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب ہدایت، محمد کریم کا امتی ہونا، دین اسلام کا ماننے والا ہونا، یہ سب سے بڑی نعمت. اور اس کا شکرانہ کیا ہے؟ اس قرآن کو تھامو، محمد رسول اللہ کی تعلیم کو تھامو، اس دین حق کو تھامو، اور اس پر خود عمل کرو، اس کی دعوت دوسروں کو دو، اور انسانیت کے سامنے نمونہ پیش کرو. یہ اللہ کا دین ہے جس کے یہ خطہ زمین اللہ نے ہمیں 27ویں رمضان کو عطا فرمایا تھا. بھولنا جائیے گا اس بات کو. آج ہم نے توبہ کرنی ہے، بالکل توبہ کرے، اللہ کو بہت پسند ہے یہ توبہ. اللہ کا بندہ جب اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہو جاتا ہے گناہ کیا ہی نہ اس نے. اللہ کو رونا بھی پسند ہے، دو قطرے اللہ کو بڑے پسند، ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے خون کا بہ جائے، اور دوسرا وہ قطرہ جو بندے کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بہ جائے، بہت پسند ہے اللہ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے کب کباٹ اس پہ طاری ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس کے گناہ اللہ اس طرح معاف فرماتا ہے جیسے غذا کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کو پسند ہے یہ رونا، اللہ کو پسند ہے یہ پلٹنا، مگر ہم واقعی پلٹنے والے تو بنے۔ جمعے میں آمین کہہ کے ہم چلے جائیں گے، 27ویں ختم قرآن میں آمین کہہ کے ہم چلے جائیں گے، 29ویں کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے۔ اس کو تو سوچیں بھائی، توبہ کیا ہے؟ واقعی پلٹ آؤ اللہ کی طرف، چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو نافرمانیوں کو، چھوڑ دو اللہ کی معصیت کو۔ جس زبان سے قرآن پڑھتے ہو اس سے گالیاں دو گے تم، جس زبان سے قرآن پڑھتے ہو اس سے جھوٹ بولو گے تم، جس زبان سے قرآن پڑھتے ہو غیبت کرو گے تم اس سے، جس زبان سے قرآن پڑھتے ہو اللہ کا ذکر کرتے ہو اس سے دو نمبر کا مال ایک نمبر کا بیچو گے بتا کر قسمیں کھاؤ گے، جس آنکھ سے تم اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہتے ہو، جس آنکھ سے کل اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، جس آنکھ سے کل رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، آج اس سے بے حیائی کی باتیں دیکھو، جس ہاتھ سے تم کبھی حجر اسود کو چومنا چاہو گے، چھونا چاہو گے، زمزم کو پینا چاہو گے، کیا وہ ہاتھ کسی کا گلا دبانے میں استعمال ہوگا؟ کسی کو لوٹنے میں استعمال ہوگا؟ کسی کا مال ہڑپ کرنے میں استعمال ہوگا؟ کسی پر ظلم کرنے میں استعمال ہوگا؟ یہ چھوڑنا پڑے گا، یہ اصل توبہ۔ پلٹ کر واپس آ جاؤ، تمہاری زندگی بتائے کہ ہاں تم پلٹ آئے ہو، تم نے چھوڑ دیا گناہوں کی زندگی کو، تم نے چھوڑ دیا حرام کو، تم نے چھوڑ دیا بے حیائی کی باتوں کو، تم نے چھوڑ دیا گناہوں کے کاموں کو، تم بندے بن گئے اللہ تعالیٰ کے، یہ اصل توبہ۔ اور یہ کر لو تو قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، معاف ہی نہیں کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ لیکن توبہ، توبہ سچی توبہ لے کر آنا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ۔ یہ مسجد ویران نہ ہو جائے رمضان کے بعد، یہ قرآن بند نہ ہو جائے رمضان کے بعد، ہم محمد رسول اللہ کی طالبات کو بھول نہ جائے رمضان کے بعد، اس کا عہد کرے اللہ تعالیٰ۔ اور کیا بتا بھی موت آپ کو مجھے آ جائے، رمضان کے بعد کی ہم کیا بات کر رہے ہیں، ابھی مجھے اور آپ کو موت آ جائے پھر؟ یہ ہے توبہ جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے، یہ ہے پلٹنا جو رب العالمین کو پسند۔ وہ واقعہ شاید پہلے بھی سنایا میں نے آپ کو، صحرا کے اندر بندے کا اونٹ یاد آیا، ساز و سامان کے ساتھ موجود، سو گیا، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب، کھانا پینا سارا غائب، خوب تلاش کیا نہیں ملا اس کو، پھر سو گیا کہ شاید اسی حالت میں موت آ جائے، پھر آنکھ کھلی تو اونٹ اس کے سامنے کھڑا، ساز و سامان بھی اس پر لدا ہوا ہے، اس کو اس کی زندگی واپس مل گئی، بہت خوش ہوا، اتنا خوش کہ حدیث میں آیا مسلم کی روایت، خوشی میں دیوانہ ہو گیا اور کہہ رہے ہیں اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، کیا ہی بات ہے کہ مجھے تیرا اونٹ واپس مل گیا، الٹا کہہ گیا، خوشی میں دیوانہ اور پاگل ہو گیا، جملے غلط کہہ گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر لوٹ کر میری طرف آ گیا۔ تو ہم نہیں چاہیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم نہیں چاہیں گے ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے، ہم نہیں چاہیں گے کل اللہ ہم سے ہمارے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دے، کل محمد کریم ہماری شفاعت کر دے، کل ان کے ہاتھوں جام کوثر پینا مل جائے، کل جنت میں ان کا ساتھ ہمیں مل جائے، جنت میں ان کا دیدار ہمیں مل جائے، اور جنت میں رب العالمین کے دیدار ہمیں مل جائے، نہیں چاہیں گے؟ یہ کرنا پڑے گا بھائی۔ اور اس پوری قوم کی توبہ کیا ہے؟ اسلام کے نام پر اس ملک کو لیا، جب تک اسلام کو یہاں پر نہیں لائیں گے ہماری توبہ پوری نہیں ہوگی، فرد کی توبہ ہو جائے گی آخرت میں بچ جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس قوم کی توبہ اللہ کے دین کی طرف پلٹنا، اس کو نافذ کرنا، اس کے ساتھ مشروط ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ مجھے اور آپ کو، سب سے پہلے مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، پلٹنے کی توفیق دے، رجوع کی توفیق دے، قرآن کو تھامنے کی توفیق دے، دین کو تھامنے کی توفیق دے، اور یہ جذبہ جو اس وقت ہمارے دلوں میں ہے عبادت کا، اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔